لا إله إلا الله لا إله إلا الله
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت عبدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکات من عالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت عبدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکات من عالیہ کے صاحب اعلیٰ
دین کی جب آدمی بات کرے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو۔
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات۔
الحمدللہ رب العالمین، میں اشارہ ہے توحید کی طرف۔
ہر مرتبہ دیکھنے والوں کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو۔
عارف
www.mehboobeilahi.com
اب مولانا محمدن عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم فبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج کل ذوالحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عجیب خصوصیات کا حامل بنایا۔ ایک تو یہ کہ اس کے پہلے دس ایام، جن کو عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی اور دن میں اپنی عبادت اتنی زیادہ محبوب نہیں ہوتی جتنی اس ذوالحجہ کے دس دنوں میں ہوتی۔ یعنی ان دنوں میں ہر قسم کی عبادت فضیلت میں دوسرے دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان دس دنوں میں، جس میں سے دسواں دن تو عید کا ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے کے جو نو دن ہیں ان میں ہر روز کا، ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر اپنی فضیلت میں، اپنے اجر و ثواب میں، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر۔ اور یہ جو میں نے ابھی سورہ فجر کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی، والفجر والیال عشر، اس میں اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے، ایک تو فجر کے وقت کی، صبح کا وقت جب پو پھٹتی ہے، اس کی قسم کھائی اور پھر دس راتوں کی قسم کھائی. اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ان دس راتوں سے مراد ذوالحجہ کی یہ پہلی دس راتیں ہیں, اور ان کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے, اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بڑی مقدس راتیں ہیں, اور ان کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ ان راتوں کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے, اور اس میں جو کچھ بھی عبادت بن پڑے آدمی وہ عبادت کرے, دعائیں کرے, ذکر کرے, استغفار کرے, اپنی دنیا اور آخرت کے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. اگر پوری رات جاگنے کی کسی کو توفیق ہو تو سبحان اللہ, پوری رات نہ ہو جتنا بھی موقع مل جائے, جتنا بھی موقع مل جائے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نماز نوافل کے ذریعے ہو, تلاوت قرآن کے ذریعے ہو, ذکر کے ذریعے ہو, تسبیح کے ذریعے ہو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ایام ہیں اور اس کی طرف رجوع کرنے کے ایام ہیں. اور جب اس نے ان راتوں کی قسم کھا کر ان کو تقدس کا ایک نشان بنایا ہے, تو کیا ان راتوں میں جب بندہ ان سے رجوع کر کے کچھ مانگے گا, دعا کرے گا, تو کیا رد فرما دیں گے؟ جب خود ہی ان راتوں کو مقدس بنایا اور ان میں عبادت کی فضیلت بیان فرمائی اور اس میں گویا یہ کہا کہ ہم سے تعلق پیدا کرو, گویا آپ نے در پر بلا لیا آ جاؤں, تو کون سا سخی داتا ایسا ہے جو اپنے گھر پہ بلا کے دھتکار دے اور کہہ دے کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں سنتا. لہذا اللہ کی رحمت سے ہمیشہ یہی امید رکھنی چاہیے کہ جو مانگا جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے یا اس سے بہتر عطا فرمائیں گے کچھ, اس لیے دعائیں مانگنی چاہیے جتنے ہو سکے, ذکر تسبیح دعا استغفار تلاوت قرآن نوافل, اس کا دن میں بھی اور رات میں بھی جس وقت کوئی موقع مل جائے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ذوالحجہ کے ایام کو کچھ ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو دوسرے ایام کو حاصل نہیں, یعنی بعض ایسی عبادتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں اس مہینے میں جو اور کسی زمانے میں ادا ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیے جتنی اور عبادتیں, نماز ہے پانچ وقت میں فرض ہے نا دن میں, لیکن اگر کوئی پانچ وقت کے علاوہ بھی پڑھنا چاہے جب چاہے نفل نماز پڑھ سکتا ہے, سوائے چند ممنوع اوقات کے باقی سب اوقات میں نماز نفلی پڑھ سکتا ہے, نفلی نماز جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں, کوئی روک نہیں. زکات 2.5% فرض ہے انسان کے اوپر, سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے 2.5%, لیکن اگر اس 2.5% سے زیادہ کوئی شخص نکالنا چاہے, صدقہ کرنا چاہے نفلی طور پر, جب چاہے کرے جتنا چاہے کرے, ثواب ہی ثواب ہے, فضیلت ہی فضیلت ہے. حدیث میں رسول کریم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک دانہ بھی اگر صدقہ کرو گے تو 700 گنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمائے, تو کوئی پابندی نہیں کہ بھائی فلاں وقت میں ہی کرنا ہے فلاں وقت میں نہیں کرنا, کسی وقت میں بھی جب بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے توفیق عطا فرما دے صدقہ کرنا برحق. لیکن اس ذوالحجہ میں 3 عبادتیں ایسی ہیں جو اسی زمانے میں ادا ہو سکتی ہیں, اس کے باہر نہیں. رمضان ہے, روزہ رمضان کے فرض ہے, لیکن جب چاہو روزہ رکھ لو نفلی, لیکن اس میں تین عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں جو صرف ذوالحجہ کے مہینے ہی میں ادا ہوتی ہیں, ہو سکتی ہیں, اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی. کیسے؟ سب سے بڑی عبادت تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ حج کی عبادت. الحمدللہ خوش نصیب لوگ جا رہے ہیں, پہنچ گئے ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بیت اللہ میں کوئی مقناطیس لگا ہوا ہے اور وہ چار تانگے عالم سے انسانوں کو کھینچ رہا ہے اپنی طرف. الحمدللہ مسلمان چاروں طرف سے پہنچ رہے ہیں, جمع ہو رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت حج کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اس عبادت میں طواف بھی ہے, سعی بھی ہے, منا کا قیام بھی ہے, مزدلفے کی رات بھی ہے, عرفات کا دن گزارنا بھی ہے, رمی جمرات بھی ہے, ایک بہت سی عبادتوں کا یہ مجموعہ ہے حج. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج کی عبادت کو اسی مہینے کے ساتھ خاص کر دیا جو آٹھ تاریخ سے, آٹھ ذوالحجہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ارکان بارہ یا تیرہ ذوالحجہ پر ختم ہو جاتے ہیں. آٹھ سے لے کر بارہ تک چار دن یا پانچ دن, پانچواں دن تیرہ اگر ہو جائے تو یہی ایام ہے جس میں عبادت نہ ہو سکتی. آج کے دیکھو کیا عالم بنا ہوا ہے, پچیس لاکھ تیس لاکھ آدمی کا شہر, مینا سے عرفات, عرفات سے مزدلفہ, مزدلفہ سے پھر مینا, اور مینا سے پھر مکہ. پچیس تیس تیس پینتیس لاکھ آدمیوں کا شہر جو ہے وہ ہر وقت حرکت میں ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر جا رہا ہے. یہ عبادت ادا ہو رہی ہے. لیکن جب یہ ایام گزر جائیں ذوالحجہ کے, تو چاہے میں نفلی حج کر لوں تو نفلی حج ابھی جو جا کے تیرہ ذوالحجہ کے بعد چودہ پندرہ کو جا کے دیکھ لے, خالی سناٹا پڑے گا, پڑا ہوگا, نہ جمعرات میں کوئی آدمی ہوگا, نہ عرفات میں کوئی آدمی ہوگا. کوئی چاہے کہ میں جا کے اب نفلی حج کر لوں, نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ذوالحجہ کے مہینے ہی کو خصوصیت دی ہے کہ اس میں حج کی عبادت ہوتی ہے, دوسرے دنوں میں حج کی عبادت نہیں. عمرہ ہو سکتا ہے لیکن حج نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ بات ہے جو انہیں ایام کے ساتھ, دوسری عظیم عبادت, دوسری عبادت جو ان ایام ذوالحجہ کے ساتھ خاص ہے اور دنوں میں نہیں ہے, وہ ہے تکبیر تشریق. تکبیر تشریق یعنی ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق نو ذوالحجہ کی صبح سے شروع ہوتی ہے اور تیرہ ذوالحجہ کے عصر تک جاری رہتی ہے, یعنی عید کے چوتھے دن کے عصر تک جاری رہتی ہے. نو عید سے ایک دن پہلے شروع ہوتی ہے. ہر نماز کے بعد واجب ہے تکبیر کہنا اور آواز سے کہنا, بلند آواز سے کہنا, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پانچ دنوں میں, انہی پانچ دنوں کے اندر واجب ہے, اور دنوں میں واجب نہیں. اور اگر وہ معمول بنائے گا بدعت ہو جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں کے ساتھ خاص کیا ہے اور ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی کے بیان کا کے دن قرار دیا. اس میں اللہ کی تقدیر ہو, اللہ کی بڑائی کا بیان ہو, اس کی کبریائی کا اعتراف اور اعلان ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بات روایتوں میں آتا ہے جو کوئی مستند نہیں ہے, یعنی کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے, حدیث کی کتابوں میں بھی نہیں, لیکن ہے روایت, اللہ ہی جانے, ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. وہ یہ کہ یہ جو تکبیر ہے اس طرح ہوئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا تو اسماعیل علیہ السلام کو گرا دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اور ان کے گلے پر چھری پھیرنی تقریباً شروع کر دی. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مینڈا لے کے جاؤ ان کی جگہ مینڈا قربان. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مینڈا لے کر آ رہے تھے جب بالکل قریب پہنچ گئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام گلے پر چھری پھیرنے شروع کر رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ یہ شروع کر رہے ہیں تو وہیں سے انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ گویا ایک طرح سے متنبہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں یہ مینڈا لے کر آ رہا ہوں ابھی جلدی نہ کرو. اور اس کے بعد وہ مینڈا لے کے آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہ جو ایک دم سے دیکھا کہ بیٹے کی جگہ مینڈا ذبح شدہ پڑا ہوا ہے تو اس وقت کا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور اللہ کی کبریائی کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے یہ کام کیا اللہ ہی بہت بڑا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ میری جگہ مینڈا دبا ہو گیا اور میں بچ گیا ہوں اس سے تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ جو تکبیر تشریف ہے یہ تینوں کے مکالمے کے اوپر مبنی ہے ان کے اس روایت کے خیال میں واللہ عالم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. میں نے کیا کوئی مستند نہیں ہے یہ روایت کوئی اس کا کوئی مستند کتابوں میں موجود ہے لیکن ہو سکتا ہے ہوا تھا کوئی یعنی ناممکن بھی نہیں ہے کیسا ہوا. بہرحال یہ دن اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں تکبیر کے. یہ تکبیر تشریق جو ابھی میں نے ذکر کی نا یہ تو ہے ہی واجب ہر مسلمان کے ذمے نماز کے بعد اور خواتین کے ذمے بعض فقہا کہتے ہیں خواتین کے ذمہ واجب ہے بعض کہتے ہیں نہیں ہے واجب. احتیاط اس میں ہے کہ خواتین بھی اپنے گھروں میں کہیں مگر آہستہ آواز سے کہیں بلند مرد بلند آواز سے خواتین آہستہ آواز سے. یہ تو ہے واجب لیکن اس کے علاوہ بھی اس عشرہ ذوالحجہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تکبیر کرنی چاہیے اللہ اکبر چلتے پھرتے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے منا کے ایام میں یعنی 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک جب منا میں رہتے تھے تو اپنے خیمے سے نکلتے اور لوگوں کے پاس جاتے بازار میں جاتے بازار میں جا کے زور سے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ان کی تکبیر سن کر سب لوگ زور سے ایک ساتھ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کا اہتمام کرتے تھے عبداللہ بن عمر منا میں نکل کر باقاعدہ لوگوں کے سامنے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں ویسے بھی علاوہ تکبیر تشریف کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی یہ تکبیر پڑھیں گے. اللہ کی کبریائی کے بیان کے لیے ایام ہیں. اور بھائی اور جیسا میں نے آج کیا یہ عبادت ذوالحجہ کے ساتھ خاص, ذوالحجہ کے علاوہ نہیں ہوتی, نہیں یہ ذوالحجہ ہی میں انہیں دنوں میں. تیسری عبادت جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہے وہ ہے قربانی. قربانی ہر ملت میں اور ہر نبی کی امت میں شریعت کا حصہ رہی ہے, لیکن امت محمد علیہ صاحب السلام میں یہ تین دن مخصوص کر دیے گئے ہیں قربانی, 10, 11, 12. بس ذوالحجہ کے تین دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ پورے سال قربانی نہیں. کوئی چاہے میں نفس قربانی کرنا چاہوں اور دنوں میں نہیں کر سکتا, قربانی نہیں ہوتی. ہاں بکرے کو ذبح کر کے آپ گوشت تقسیم کر دو, صدقہ کر دو, صدقہ ہو سکتا ہے, لیکن قربانی جس چیز کا نام ہے وہ سوائے ان تین دنوں کے اور کسی وقت نہیں ہوتی. کیوں سمجھ لیجئے, قربانی جو ہے نا یہ صرف نام ہے ایک جانور کے گلے پر چھری پھیر کر اس کا خون بہا دینا, بس قربانی ہو گئی. گوشت سارا خود کھا جائے تو بھی قربانی ہو گئی. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ بھائی تین حصے کرنے چاہیے قربانی کے, تو اچھا ہے یہ مستحب ایسا ہی ہے کہ تین حصے کرے اور ایک گو خود میں گھر کے واسطے رکھے, ایک فقیروں کے لیے کر دے, ایک رشتے داروں کے لیے کر دے, لیکن ایسا کرنا کوئی واجب نہیں ہے اگر سارا جانور آدمی خود ہی کھا جائے. لیکن قربانی کرے, گلے پہ چھری پھیر دے, اللہ کا نام لے کر اور اس نیت کے ساتھ کہ میں یہ اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں, بس قربانی ہو گئی. یہ جو عبادت ہے گلے پر چھری پھیر کر قربانی کر دینے کی, یہ سوائے ان تین دن کے سارے سال نہیں ہو سکتے. اور ان تین دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہ فضیلت بخشی ہے کہ حدیث میں رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان تین دنوں میں اللہ تعالی کو کوئی عبادت اتنی محبوب نہیں ہے جتنا خون بہانا. جتنا خون بہائے گا انسان اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوگا, اور کوئی عبادت اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے جتنی یہ قربانی کی عبادت. تو در حقیقت یہ عبادت بھی ذوالحجہ کے ساتھ تھا. اب یہاں دو تین باتیں, وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن دو ایک باتیں ضروری سمجھنے کی ہیں کہ بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں آج کل کہ قربانی کرنے سے کیا حاصل, قربانی کرنے سے کیا فائدہ, اور کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ اس طرح نالیوں میں بہ جاتا ہے, الحمد للہ فائدہ کیا. یہ وہ ذہنیت ہے جو عبادت اور محبت میں بھی کوئی پیسے کا فائدہ چاہتی ہے. عبادت ہو یا محبت ہو پیسہ ملنا چاہیے. جیسے ہمارے ایک دوست وہ لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ کسی آدمی کو ایسے ہی لطیفہ لوگوں نے گڑا ہے لیکن معنی خیز ہے, کسی آدمی کو فرشتے لے جا رہے تھے مرنے کے بعد, تو اس سے پوچھا کہ تجھے کہاں لے جائیں, جنت لے جائیں کہ جہنم لے جائیں. اس نے کہا جہاں چار پیسے کا فائدہ ہو وہاں لے جائیں. تو جہاں ہر چیز کو پیسے کے فائدے میں تولنے والے وہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے تو پیسہ بڑا خرچ ہو جائے گا, اربوں روپیہ ضائع ہو جائے گا, فائدہ کیا. الحمد للہ یہ عبادت اور محبت کو بھی تجارت بنانے والے لوگ, ارے یہ تو قربانی ہے ہی اس کام کے لیے کہ اپنے جان, اپنا مال, اپنی آبرو, اپنا وجود, اپنی سب کچھ اللہ کے آگے قربان کرنا, اللہ کا حکم کیا, اس میں فائدہ ڈھونڈتے ہو. اس میں پیسوں کا فائدہ ڈھونڈتے ہو. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنے وجود کا نذرانہ پیش کرنے کا نام قربانی ہے. اس میں کہاں سے معاشی فوائد تلاش کرنے آئے؟ تو اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہو جاتا کہ میں اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنا مال بھی، اپنی آبرو بھی، اپنا سارا وجود بھی، جب تک انسان کے اندر یہ ذہنیت پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک اس دنیا میں عدل، انصاف اور انسانوں کا حق نہیں مل سکتا. جتنا ظلم، جتنی تعدی اور جتنی حق تلفیاں اور بدعنوانیاں ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ انسان اللہ کے حکم کے آگے اپنے جذبات کی قربانی پیش کرنے سے قاصر رہتا ہے. اس واسطے گناہ ہوتے ہیں، اس واسطے جرائم سے ضرور ہوتے ہیں. جس دن انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے، تو چاہے میرا دل کچھ بھی چاہ رہا ہو، میرے وفات کا کوئی بھی تقاضا ہو، میں اللہ کے حکم کی تعمیل کروں گا. تو جس دن یہ بات پیدا ہو گئی، دیکھو دنیا جنت بن جائے گی. تو یہ قربانی تو پیدا ہی اس لیے کی گئی. ارے بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، بیٹے کی قربانی دو، یہ کون سی عقل کی بات تھی؟ کسی عقل کی منطق کی ترازو میں توڑ کے دیکھو اس کو. کسی نابالغ بچے کی جان لینا بلا وجہ، نابالغ بچہ بھی اپنا بیٹا، بیٹا بھی چہیتا، گاؤں سے مانگا ہوا، اس کو کہا جا رہا ہے کہ قتل کر دو، گلے میں چھری پہن دو، ذبح کرو. اگر اس کو تول کے دیکھو کسی بھی میدان میں، نابالغ کا قتل حرام، انسان کا بے گناہ کا قتل حرام، اس میں نابالغ، نابالغ میں بیٹا، جنگ کی حالت میں بھی جائز نہیں، جہاد میں بھی جائز نہیں نابالغ بچے کو قتل کرنا. حکم آ گیا، پلٹ کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کیوں میرے بیٹے نے کیا قصور کیا ہے، پلٹ کر نہیں پوچھا، بیٹے کا امتحان لیا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ کیا رائے ہے تمہارا. بیٹا بھی وہ تھا ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا، اور وہ بیٹا جس کی سلم سے سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے. جواب میں اس نے بھی پلٹ کر نہیں کہا کہ حضرت مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، مجھے کیوں موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں، میرے کیا جرم ہے، میرا کیا کچھ. اس کے بجائے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم دیا گیا آپ کو کر گزری، اور میری فکر نہ کیجیے، ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والے مجھے پائے. یہ جواب دیا بیٹے، بلاؤ بتاؤ کیا اس میں حکمت، کیا اس میں مصلحت، کیا اس میں عقلی فائدہ، کیا اس میں معاشی فائدہ اس حکم میں؟ لیکن یہی تو ترقی کا امتحان تھا، یہی تو آزمائش تھی، اور یہی تو تربیت تھی کہ جب ہمارا حکم آ جائے، ہمارا حکم آ جائے، پھر کوئی معاشی فائدہ، کوئی اپنا ذاتی مفاد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو تمہیں اس حکم کے اوپر تعمیل کرنے میں رکاوٹ بنے، اس کو فوراً عمل کرنا، یہی سکھانا تھا. اور جب دیکھ لیا کہ دونوں باپ بیٹے اللہ تعالی کے اس حکم کی اطاعت کے لیے بالکل مستعد اور تیار ہیں، تو بس فرما لیا کہ بس ہو گیا، تمہارا آزمائش ہو گئی، اب ہم تمہیں قتل بھی نہیں ہونے دیں گے، دو تمہاری جگہ مینڈر داخل کرتے ہیں. اور پھر ترکنا علیہ فی الآخرین، یہ یادگار ہم نے اسی پر قائم آخر وقت تک جاری رکھی، جتنے آنے والے ہیں سب کے ذمے لازم کر دیا جو قابل جو استطاعت رکھنے والے ہیں کہ وہ قربانی کریں. تو یہ ہے درحقیقت قربانی کا اصل فلسفہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی مفاد رکاوٹ نہیں بنتا، کوئی مصلحت رکاوٹ نہیں بنتی، یہی پیدا کرنا مقصود ہے. یہ ہے اس قربانی کا اصل جذبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے اس جذبے کے تحت قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جذبے کو ہمیں اپنی زندگی کے عام دنوں میں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو بھائی، قربانی ہر اس شخص کے ذمہ واجب ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی، جو آج کل کے حساب سے تقریباً 19 ہزار کے قریب بنتے ہیں، تقریباً 20 ہزار کے قریب، 20-22 ہزار روپے، یہ اتنا رقم اگر کسی کے پاس موجود ہے یا اسے ضرورت سے زائد سامان اس قیمت کا موجود ہے، تو اس کے ذمے واجب ہے کہ وہ ضرورت سے زائد اگر ہوں، یہ حاجات اصلیہ سے زائد ہوں اور سامان ضرورت سے زائد نہ ہو یا پیسے اتنے ہوں، تو اس کے ذمے قربانی واجب ہے اور قربانی ادا کرنا ضروری ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بھائی گھر میں ایک آدمی نے کر لیا سب کی طرف سے ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے. جس طرح نماز ہر ایک کی الگ ہے، زکات ہر ایک کی الگ ہے، اسی طرح قربانی بھی الگ ہے. جس کی جیسی ملکیت ہے اسی کے حساب سے قربانی ہونی چاہیے. اس طریقے کے ساتھ قربانی کی کرنے کی کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قربانی کرتے ہوئے جب یہ اعتراف کرتا ہے بندہ کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، تو اس کو ذرا سوچ سمجھ کر یہ الفاظ کہے جائیں، اور پھر آئندہ اپنی زندگی میں ان کا لحاظ رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق ان ایام سے فائدہ اٹھانے کی، اور اس ایام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب
العالمين. www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے لیے
الحمدللہ رب العالمین. میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
موجودہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف دل میں خاص
www.mehboobeilahi.com